ایران کے عوام پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، مرنے والوں کی تعداد 45۔ بحرینی حکام پر مقدمہ چلائے جانے کا انسانی حقوق کی تنظیم کا مطالبہ، مگر بحرینی حکومت کی بربریت پر عالمی ادارے خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ایران کے عوام پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو اپنا مسلمہ حق سمجھتے ہیں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب حجت الاسلام جناب کاظم صدیقی نے قزاقستان کے شہر علماتی میں 5+1 گروپ کے ساتھ ایران کے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف اٹل ہے، کیونکہ ایران کے عوام پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کو اپنا مسلمہ حق سمجھتے ہیں اور وہ کسی بھی بڑی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے علماتی مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ان مذاکرات میں 5+1 گروپ کا موقف ماضی کے مقابلے میں نسبتاً بہتر اور حقیقت پسندانہ تھا۔ جناب کاظم صدیقی نے اسی طرح امریکی صدر باراک اوباما کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے کہا کہ قائد انقلاب اسلامی کے بیانات اور فتوے نیز اسلامی احکامات کی بنیاد پر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ایٹمی ہتھیار بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے ساتھ ہی کہا کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو کوئی بھی طاقت حتی امریکہ اس کو نہیں روک سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام گزشتہ 34 برس سے دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کی سازشوں میں جملہ ایران پر عراق کی باسی حکومت کے ذریعے مسلط کی گئی جنگ کا پوری سر بلندی اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمنوں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو بند کر دینے پر مبنی کوئی بھی تجویز ایران کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور کسی بھی سرکاری عہدیدار کو اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق بھی حاصل نہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے پیغمبر اعظم 8 فوجی مشقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان مشقوں کا علاقے کے ملکوں کے لیے پیغام دوستی اور امن کا پیغام ہے، جبکہ دشمنوں کے لیے ان مشقوں کا پیغام یہ ہے کہ وہ ایران پر جارحیت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران کے عوام ہر جارح طاقت کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ماضی کی طرح آئندہ بھی اس طرح کی کسی بھی جارحیت کو ناکام بنا دیں گے۔ علماتی میں ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات میں شریک ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری نے کہا کہ مذاکرات ایران کے ابتکار عمل، منطق اور اقتدار کی بنیاد پر انجام پائے۔ ایرانی مذاکرات کار علی باقری نے ایران کے سرکاری ٹیلیویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قزاقستان کے شہر علماتی میں ہونے والے مذاکرات میں ہمیشہ کی طرح ایران نے ایک بار پھر منطق، ابتکار عمل اور اقتدار کے اصولوں کی بنیاد پر قدم بڑھایا اور اس طرح سے اپنی باتیں پیش کی کہ 5+1 گروپ کو ایران کی منطق کو تسلیم کرنا پڑا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی تجاویز کے بارے میں 5+1 گروپ کے جواب نے صہیونی حکومت کی طرف سے ہر طرح کی رخنا اندازیوں کا راستہ بند کر دیا، کہا کہ اس وقت مغرب بڑے امتحان سے گزر رہا ہے، وہ اس سے اچھی طرح عبور بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک صہیونی حکومت کو کسی بھی طرح کی چھوٹ اور مراعات نہ دے کر اس امتحان میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ علی باقری نے علماتی مذاکرات میں ایران کے ساتھ 5+1 گروپ کے نسبتاً مفاہمتی رویے پر اسرائیل اور بعض سخت گیر مغربی عناصر کی پریشانیوں کے بارے میں کہا کہ اسرائیل نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ علاقے میں بحران کا سبب ہے اور بین الاقوامی اصولوں کی ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے برحق مطالبات کے بارے میں مغرب کے اقدامات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ دباؤ اور مذاکرات کو ایک ساتھ لے کر چلیں، لیکن اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور اب مغرب نے ایران کے ساتھ منطقی تعاون اور مفاہمت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر اقوام متحدہ سے احتجاج کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو ایک خط ارسال کر کے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم کا سخت نوٹس لے۔ ایرانی مندوب نے اس خط میں صہیونی جیلوں میں غیر قانونی طریقے سے فلسطینیوں کو بند رکھے جانے اور فلسطینی قیدیوں پر ڈھائے جا رہے مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو اس بات پر مجبور کرے کہ قیدیوں کے بارے میں بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب محمد خزائی نے اسی طرح سیکرٹری جنرل بان کی مون سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس خط کو جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی سرکاری دستاویز کے طور پر شائع کریں۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 45 ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش سے موصولہ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو بھی گائبندہ علاقے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ واضح ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کے الزام میں جماعت اسلامی کے 73 سالہ رہنما دلاور حسین سعید کو موت کی سزا سنائے جانے کے بعد ملک میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں جو اب تک جاری ہیں۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ دلاور حسین سعید کو سنائی گئی موت کی سزا کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ان کی جماعت کے 50 کارکنوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اب تک ان جھڑپوں میں 300 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مزاحمتی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس مشاورت کی دعوت پر جمعے کو وادی میں ہڑتال کی گئی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سپت محمد حسن۔
مزاحمتی جماعتوں کے نئے اتحاد متحدہ مجلس مشاورت کی اپیل پر آج کشمیر میں ہمگیر ہڑتال رہی۔
متحدہ مجلس مشاورت نے ہڑتال کی کال محمد عبد الغورو کی باقیات کی واپسی کے مطالبے کو لے کر دی تھی۔ ہڑتال کے نتیجے میں سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات میں تمام کاروباری ادارے بند رہے، تاہم نجی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ حکام نے کہا کہ آج کسی بھی جگہ کرفیو کا نفاذ عمل میں نہیں لایا گیا تھا، تاہم حساس مقامات پر حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ حکام کے بقول انہوں نے احتیاطی تدابیر کے تحت میروائز مولی عمر فاروق سمیت آدھے درجن کے قریب مزاحمتی رہنماؤں کو اپنے گھروں میں نظر بند رکھا۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ مجلس مشاورت کی اپیل پر اس سے پہلے بھی وکلا کی تنظیم جموں کشمیر بار ایسوسیشن نے بھی احتجاجی مظاہرے کرنے کی کوشش کی تھی، پولیس نے گھیراؤ کر کے ان کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ اس دوران بزرگ کشمیری رہنما سعید علی شاہ گیلانی، جوہریت کے ایک دڑے کے سربراہ ہیں، نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ متحدہ مجلس مشاورت کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے اس کے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی اور ان کے کسی بھی نمائندے نے اس کے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ یاد رہے متحدہ مجلس مشاورت نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس اتحاد میں حریت کے دونوں دڑوں کے علاوہ دیگر مزاحمتی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ دنی اسنا وادی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کی بھی اطلاع ہے، تاہم حکام نے کہا ہے کہ وادی کے کسی بھی علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، جو ایک خوش آئندہ بات۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
عراق کے شہر دیوانیہ میں جمعے کو دو کار بم دھماکوں میں 40 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ جمعے کو جنوب مشرقی شہر دیوانیہ میں دہشت گردانہ کار بم دھماکوں میں 5 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے جمعرات کی شام بغداد میں یکے بعد دیگرے دو بم دھماکوں میں 24 افراد جاں بحق اور 30 سے دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ عراقی ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کی شام بغداد میں یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے تھے جن میں 24 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق بم کا ایک اور دھماکہ بغداد کے مضافات میں واقع محمودیہ نامی علاقے میں ہوا، جس میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ عراقی حکام اور عوامی ذرائع عراق میں دہشت گردانہ حملوں میں سعودی عرب اور قطر جیسے بیرونی عوامل اور تکفیری گروہوں کا ہاتھ بتاتے ہیں۔ عراق میں 2006 اور 2007 کے برسوں کے مقابلے میں اس وقت دہشت گردانہ کارروائیوں میں خاصی کمی واقع ہونے کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں دہشت گردانہ واقعات کا سلسلہ مدثور جاری ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے مطالبہ کیا ہے کہ آل خلیفہ کی حکومت کے حکام پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ مذکورہ تنظیم کے وفد نے بحرین کے اپنے دورے کے اختتام پر منامہ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جب تک آل خلیفہ کی حکومت کے عہدیداروں پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، اس وقت تک ملک میں حقیقی معنوں میں اصلاحات نہیں ہو سکیں گی۔
بحرین کی شاہی حکومت کی نمائشی کورٹ نے جن لوگوں کو قید کی سزا سنائی ہے، انہیں ملک میں ہونے والے پرامن مظاہروں کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ حال ہی میں مظاہرین کے قتل عام اور ان پر فائرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے دو سیکیورٹی اہلکاروں کو اسی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ بحرین کی وکلا برادری اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک بار پھر ملک کی عدلیہ کے عوام مخالف اقدامات کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بحرین کی عدلیہ ملک میں جاری عوامی تحریک کے آغاز سے آج تک قاتلوں، شکنجہ دینے والوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کی پشت پناہی کرتی چلی آ رہی ہے، اور اس نے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنے والے تمام افراد کو بری کر دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت کے تحت کام کرنے والی عدالتیں محض نمائشی ہیں اور ایسے اداروں سے انصاف کے حصول کی توقع بیجا ہے، بلکہ عرب ملکوں کی استبدادی حکومتوں کے تمام عدالتی ادارے رائے عامہ کو دھوکہ دینے اور حق کو ناحق دکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ بحرین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ایسے وقت میں جاری ہیں جب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے سمیت انصاف کی دہائی دینے والے تمام عالمی اداروں نے بحرین کی شاہی حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس عالمی ادارے کے انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ ناوی پلئی نے لیبیا، شام، تیونس، مصر اور یمن جیسے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا، لیکن بحرین کا نام تک نہیں لیا۔ حالانکہ بحرین میں شاہی حکومت کے سرکوب گرانہ اقدامات اور مظاہرین کے خلاف شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں کی وحشیانہ کارروائیوں کے باوجود اس ملک میں جاری عوامی جمہوری تحریک تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ بہرحال شاہی حکومت کے وحشیانہ اقدامات اور انسانیت سوز کارروائیوں کے باوجود اس ملک میں عوامی احتجاج اور مظاہروں کا جاری رہنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بحرینی عوام اپنے جائز قانونی اور جمہوری مطالبات کے حصول کی تحریک سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
سعودی عرب میں اردن کے سیاسی کارکن کی گرفتاری کے خلاف اردن کے دارالحکومت عمان میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اردن سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب میں اردن کے سیاسی کارکن خالد الناطور کی گرفتاری کے خلاف ان کے حامیوں نے مظاہرے کیے اور اردن کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اس واقعے سے خود کو لا تعلق رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمان میں انسانی حقوق کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے والے خالد الناطور کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اردن کی حکومت خالد الناطور کی گرفتاری کو نظر انداز کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ 27 سالہ خالد الناطور ویب سائٹ کے ڈیزائنر ہیں، ان کو 6 جنوری 2013 کو ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی بغیر کسی الزام کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ان کے اہل خانہ ابھی تک ان سے رابطہ نہیں کر سکے ہیں۔ اردن میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ تقریباً 2 سال پہلے شروع ہوا تھا، جو 2013 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد اور زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ واضح رہے کہ اردن میں پارلیمانی انتخابات ایسے عالم میں منعقد ہوئے ہیں کہ سبھی سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ سعودی عرب میں حکومت کی تفریق آمیز پالیسیوں کے خلاف اور جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کو لے کر عوامی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
عوامی احتجاج میں شدت سے ملک میں جمہوریت کے قیام اور بنیادی اصلاحات کے لیے عوام کے پرعزم ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں جاری مظاہروں سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ خطے میں شروع ہونے والی اسلامی بیداری کی لہریں اس ملک میں بھی پہنچ گئی ہیں، اور اس صورتحال نے آل سعود خاندان کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے عوام نے مغربی حجاز کے علاقے میں مظاہرے کر کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ مغربی حجاز میں ہونے والے مظاہروں میں شریک لوگ آل سعود حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت فوری طور پر سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر عام شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ بند کر دے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 2 برس سے عوامی مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ملک کی شاہی حکومت عوامی خواہشات کے مطابق سیاسی تبدیلیوں کے بجائے طاقت کے زور پر عوامی تحریک کو کچلنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق 100 سے زیادہ سیاسی قیدیوں نے اپنے مشترکہ بیان میں عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شاہی حکومت کے جھوٹے بیانات کے دھوکے میں نہ آئیں اور پوری ہوشیاری کے ساتھ حکومت مخالف تحریک جاری رکھیں۔ ترفیہ جیل میں بند 111 سیاسی قیدیوں نے اپنے دستخطوں سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے بے گناہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ سرکاری ذرائع ابلاغ کی جھوٹی خبروں میں نہ آئیں اور گرفتار شدگان کے خلاف حکومت کے جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر یقین نہ کریں۔ شاہی حکومت کی جیلوں میں بند ان قیدیوں کے بیان میں عوام کی جانب سے خاندانی آمریت کے خاتمے کی تحریک جاری رکھنے پر تاکید اور سیاسی قیدیوں کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہروں پر عوام کی قدردانی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی حکومت طاقت کے استعمال اور عوام کو ڈرانے دھمکانے کے باوجود عوامی احتجاج کے شعلوں کو خاموش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس ملک کے شہریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپنے احتجاج اور مظاہروں کو ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ شاہی حکومت کے خلاف سعودی عرب کے عوام کا احتجاج اور اسی طرح بحرین سمیت خطے کے دیگر ملکوں میں اس کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کے خلاف ان ملکوں میں ہونے والے مظاہروں سے رائے عامہ کے درمیان سعودی حکمرانوں کے خلاف نفرت میں آنے والی شدت کو پوری طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خطے کے حالات بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت کی مذموم پالیسیاں اور طاقت کے استعمال کے تمام حربے بھی اسلامی بیداری کی لہر کو اس ملک میں پہنچنے سے نہیں روک پائے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ شاہی حکومت کے ستون کمزور سے کمزور ہوتے جانے کی صورت میں استبدادی حکومت کا خاتمہ یقینی ہے۔
مصر کے صوبے الدقہلیہ میں سول نافرمانی کی تحریک اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ مصری صوبے الدقہلیہ میں حمادین صباحی کی قیادت میں بڑی تعداد میں لوگ سول نافرمانی کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق الدقہلیہ صوبے کے مرکزی شہر منصورہ میں صدر محمد مرسی کے مخالفین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سول نافرمانی کے حامی الدقہلیہ کے گورنر ہاؤس کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے کہ اخوان المسلمین کے حامیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان جھڑپوں میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے کا استعمال کیا۔ پولیس نے اسی طرح درجنوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ واضح ہے کہ مصر کے حالات بحرانی ہیں اور سب سے پہلے پورٹ سعید صوبے کے باشندوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ اخوان المسلمین کی سیاسی ونگ آزادی اور انصاف پارٹی نے کچھ صوبوں میں سول نافرمانی کو مصنوعی قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد ملک کے سیاسی حالات کو خراب کرنا ہے۔ اخوان المسلمین کی سیاسی ونگ آزادی اور انصاف پارٹی کے ترجمان طارق مرسی نے المیادین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب دیگر جمہوری طریقے موجود ہیں تو سول نافرمانی کی تحریک کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کا فیصلہ اختیاری ہے، کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فرانس کے وزیر جنگ نے مالی میں فرانسیسی فوجوں کے باقی رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
فرانس کے وزیر جنگ جان ایلیو دیریان نے کہا ہے کہ فرانسیسی فوج شمالی مالی کے علاقے میں سخت جنگ میں الجھی ہوئی ہے اور ابھی اس ملک سے فوجوں کے انخلا کی بات کرنا قبل از وقت ہے۔ چند روز پہلے فرانس کے صدر فرانسوا اولین نے دبئی میں کھل کر یہ بات کہی تھی کہ ان کا ملک مالی میں طویل عرصے تک رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ فرانس ہی مالی کے تنازع میں فیصلہ کن کردار کا حامل ہے، لیکن وہ اس ملک میں دائمی مداخلت جاری نہیں رکھے گا۔ فرانس کے سوشلسٹ صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایک خاص اور محدود مدت تک ہی افریقی تنازعات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اولینڈ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ مالی کے تنازع میں فرانس کی حالیہ مداخلت کا فرانس کی استعماری پالیسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرانس کے صدر نے فرانس افریق کے نام سے موسوم ماضی کے فرانس اور افریقی ملکوں کے درمیان تعلقات کی جانب اشارہ کیا، جو افریقہ میں فرانسیسی سامراج کے دور کی میراث ہے اور فرانسیسی مفادات کی بالادستی اور تسلط پر استوار ہے۔ فرانس افریق کی اصطلاح افریقی کالونیوں کے ساتھ سن 60 کے برسوں میں فرانس کے سیاسی اور تجارتی تعلقات پر سایہ فگن خفیہ اداروں کے جال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مغربی ممالک غیر تدوین شدہ قانون کے تحت اپنی سابقہ کالونیوں میں مداخلت کی پالیسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیوری کوسٹ اور مالی کے بحران میں پہلے سابق استعماری ملک فرانس نے ایک منصوبہ پیش کیا اور اس کے بعد تمام مغربی ممالک نے اس کی حمایت شروع کر دی۔ مالی کے بحران کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد کا ابتدائی مسودہ بھی پہلے فرانس ہی نے پیش کیا تھا۔ بہرحال مالی میں فوجی موجودگی جاری رکھنے پر اصرار ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب فرانس کے وزیر جنگ نے حال ہی میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مالی میں فوجی مداخلت کے آغاز سے اب تک $133 ملین کی خرچ کی جا چکی ہے۔ فرانس کے مالیاتی اور اقتصادی بحران کو دیکھتے ہوئے مالی میں فوجی مداخلت جاری رکھنے پر اصرار براعظم افریقہ میں فرانس کے طویل المدت سامراجی عزائم کی نشاندہی کرتا ہے۔
اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ ایران کے عوام کسی بھی بڑی طاقت سے معروف نہیں ہوتے اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایران کے خطیب جمعہ۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری، مرنے والوں کی تعداد 45۔ بحرینی حکام پر مقدمہ چلائے جانے کا انسانی حقوق تنظیم کا مطالبہ مگر عالمی ادارے خاموش۔ ناظرین خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔